الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کے گناہوں کو چھوڑ دیں. جو لوگ گناہوں سے باز نہیں آئیں گے وہ عن قریب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں گے اور اپنے کیے کی سزا پائیں گے. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں گناہوں سے بچنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور ان کے نقصانات بیان کیے ہیں اور بعض بڑے بڑے گناہوں کی وعیدیں اور حدیثیں ذکر فرمائی ہیں جو زیادہ تر آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں. آخر میں حضرت نے چند بڑے بڑے گناہوں کی فہرست تحریر فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ گناہ ایسے ہیں جن پر عذاب کی وعیدیں آئی ہیں. ان میں سے بھی تقریباً 14 گناہوں کا بیان ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ گناہ نمبر 15 سے چند گناہ بیان کیے جائیں گے. ہمیں اور آپ کو اس نیت سے ان کو سننا چاہیے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیں گے اور خدا نخواستہ ان میں سے کسی گناہ میں ہم مبتلا ہوں تو اس سے توبہ بھی کریں اور آئندہ بھی بچیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بچا رکھا ہے تو شکر ادا کریں اور ہوشیار رہیں کہ کہیں آئندہ ہم سے یہ گناہ نہ ہو جائے. گناہ نمبر 15. قدرت کے باوجود محتاج کی مدد نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی شخص ہے جو غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، اب چاہے پیسوں کی ضرورت ہو، چاہے کھانے کی ضرورت ہو، چاہے کپڑوں کی ضرورت ہو، اور چاہے علاج معالجے کی ضرورت ہو، لیکن ہے بیچارہ محتاج، اور ہے بیچارہ حاجت مند، اور ہے بیچارہ ضرورت مند، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی استطاعت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کی مال سے ہی مدد کر سکتے ہیں، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں، تو جس طرح کی بھی ہمارے اندر حیثیت ہے تو کئی وجہ سے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، کئی وجہ سے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد کرنے والا بنایا ہے، یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے، اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دینے والا بنایا، دینے والا نہیں بنایا۔ نہیں تو اس کا الٹا بھی تو ہو سکتا تھا نا، کہ جو محتاج فقیر ہمارے سامنے ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اس کی جگہ ہم ہوتے وہ ہماری جگہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم ہے کہ اس نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا، اب جیسی بھی حیثیت ہے، لیکن ہم فقیر نہیں ہیں، مسکین نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں، ضرورت مند نہیں ہیں، ہم دینے والے بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے احسان کا، انعام کا شکر یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی ہمارے سامنے محتاج ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ محتاج ہوتے ہوئے، فقیر ہوتے ہوئے ہمیں ترس نہ آئے اور ہمیں اس کی مدد کرنے کی طرف توجہ نہ جائے، یہ ہماری غفلت کی بات ہے اور کوتاہی کی بات ہے۔ ایسے موقع پر ضرور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس بیچارے کی کچھ نہ کچھ مدد کر دینی چاہیے، اس میں بہت بڑی مدد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت دیکھ لے، اس حیثیت کے مطابق کھانا کھلا سکتا ہے کھانا کھلا دے، کپڑے دے سکتا ہے تو کپڑے دے دے، پیسے دے سکتا ہے تو پیسے دے دے، اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو تسلی ہی دے دے۔ یہ تسلی دینا بھی ایسا ہے جسے زخم پہ مرہم رکھنا، کیونکہ ایسے مساکین پریشان حال لوگوں کا تو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، ان کو تو کوئی دو جملے تسلی کی کہہ دے تو اس سے بھی ان کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں۔ لیکن عام طور پر ہر آدمی ایسا محتاج غریب مسکین نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پر ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ حیثیت ہو سکتی ہوتی ہے کہ جس سے وہ دوسرے کی مدد کر دے۔ اس لیے جب کسی کے سامنے کوئی غریب محتاج مسکین آ جائے اور وہ اپنی حاجت پیش کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے، یا مانگ نہیں رہا مگر اس کا ظاہر حال بتا رہا ہے کہ یہ امداد کے لائق ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ایک تو اس وجہ سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا، اس کو لینے والا بنایا، تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ دوسرے یہ کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی، سارے دنیا کے مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی زبان کا جاننے والا ہو اور بولنے والا ہو، چاہے کیسے رنگ کا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے موٹا ہو، چاہے پتلا ہو، چاہے شہری ہو، چاہے دیہاتی ہو، چاہے ہماری زبان والا ہو، چاہے ہماری زبان والا نہ ہو، لیکن مسلمان ہیں تو ساری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور جو مسلمان بھائی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، سارے دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جسم کا حال یہ ہے کہ اگر سر میں درد ہے تو سارے جسم بیچیں گے، پیٹ میں درد ہے تو سارا جسم بیچیں گے، گردے میں درد ہے تو سارا جسم تڑپ رہا ہے. تو ایک جگہ تکلیف ہے لیکن باقی سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے. اگر دنیا میں کسی جگہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی آفت آئی ہوئی ہے اور وہ بیچارے تکلیف میں، تو دوسری جگہ کے مسلمانوں کو ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اگر احساس نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ بے حس ہے اور اس کا ایمان ناقص ہے. جس کا ایمان کامل ہوگا، جس کا ایمان زندہ ہوگا، اس کو تو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی تکلیف ضرور محسوس ہوگی اور ہونی چاہیے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کرو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مالی امداد بھی کرو. حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو سونے کے وقت، جو حضرت کہ سونا چاہتا ہوں، سونے کے وقت اگر مجھے مسلمانوں کی تکالیف یاد آ جاتی ہیں اور ان کی پریشانیاں ذہن میں آ جاتی ہیں تو میری غم کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے، اور اگر بھوک لگی ہوئی ہو، کھانا سامنے موجود ہو، عین بھوک کے وقت اگر مجھے مسلمانوں کی تکلیف یاد آ جاتی ہے تو میرا بھوک اڑ جاتی ہے. تو ایمان کے زندہ ہونے کی نشانی ہے. ہمارے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی جو تکلیف ہو اور معلوم ہو کہ یہ تکلیف ہے تو ہمیں بھی کچھ تو تکلیف ہونی چاہیے اور ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اور آج کل ملک شام کے مظلوم مسلمانوں کا حال کس قدر ابتر ہے اور سارے دنیا کے مسلمان اس کو جانتے ہیں الا ماشاءاللہ، تو ہم سب کو ان کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے کہ ہمارے بھائی ہیں، کس طرح کافروں نے، ظالموں نے ان کے کو ظلم ڈھایا ہے اور ان گھروں کو تباہ کیا ہے اور ان کو گھروں سے بے گھر کیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، زخمی ہو گئے، بیمار ہو گئے اور اس سخت سردی میں کیسی کیسی تکالیف سے وہ دوچار ہیں. اب ان کو کھانے کو بھی چاہیے، پینے کو بھی چاہیے، رہنے کو بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے. اور خود بجوار کے مسلمان الحمدللہ اپنے طور پر ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. تو ہم جو دور ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری بھی ہے، انسانی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ان کی مدد کریں. اس لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی امداد بھی کرنی چاہیے. اور الحمدللہ دارالعلوم میں ان کی امداد کرنے کے لیے پیسے جمع کرانے کا انتظام ہے. یہاں سے پیسے بھی الحمدللہ ان کو بھیجے جائیں گے، یا جو ان کی ضروریات ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ بھیجی جائیں گی. اس طرح سے جب ایسا آسان ذریعہ موجود ہے تو بھی ہم میں سے ہر آدمی 10-10 روپے بھی دے سکتا ہے، 20-20 روپے بھی دے سکتا ہے، 50-50 بھی دے سکتا ہے، 100-100 بھی دے سکتا ہے، 500-500 بھی دے سکتے ہیں، 1000-1000 بھی دے سکتے ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو مقدار نہیں کی دیکھی جاتی، اخلاص دیکھا جاتا ہے. آپ اخلاص سے 1 روپے بھی دو گے تو وہ 1 کروڑ سے بڑھ کر ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن ضرورت مند کی مدد کرنا یہ ہمارا دینی اور انسانی اور اسلامی فریضہ ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور اس کی تکلیف کا احساس نہ کرنا یہ ہمارے مردہ دل ہونے کی علامت ہے اللہ سے. اور اس وجہ سے بھی ہمیں ضرورت مند کی امداد کرنی چاہیے کہ اس میں اس کا تو ظاہری طور پر بھلا ہے ہی، مدد کرنے والے کا زبردست فائدہ ہے. زبردست فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالی اس صدقے کا بڑا فائدہ اس کو عطا کرتا ہے. بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے مال میں برکت بھی ہوتی ہے. اگر کسی نے 100 روپے میں سے 10 روپے کسی کو دے دیے اللہ کی رضا کے لیے محتاج سمجھ کر کے، اب 10 روپے کم ہو گئے نا 100 روپے میں، لیکن یہ اپنی آنکھوں سے آپ مشاہدہ کریں گے کہ پہلے اگر آپ کام 100 روپے میں ہو رہا تو وہی کام 90 میں ہو جائے گا. تو ظاہراً تو کمی آئی، حقیقت میں کمی نہیں آئی، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ 10 دیے اور 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کا واپس لوٹا دیتے. کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنے عطا فرمانے کے دیے تھے 10 مل گئے 100. اور نیز اللہ تعالیٰ اس دینے کی وجہ سے آدمی کے طرح طرح کے مسائل، تکالیف، بیماریاں اور پریشانیاں دور کر دیتے. یہ ایسی بات ہے کہ حدیث سے تو فائدہ تھی کہ صدقہ داغ بلا ہے، صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. لیکن یہ بالکل اٹل ہے، لیکن اگر کوئی اس کا مشاہدہ بھی کرنا چاہے تو وہ کر کے دیکھ لیں. بس مال حلال ہونا چاہیے، نیت اخلاص والی ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے. مال حلال ہو، نیت خالص ہو، اللہ کے راستے میں صدر کر کے دیکھو اور ذرا کچھ دن پابندی کر کے دیکھو. جب پابندی ہوگی تو آپ کو خود ہی اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ صدقہ داتے بلا ہے. اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریوں کے گھر میں سے صفایا ہوتا ہے. تو کیوں جی شریف میں آ گیا دعو مرضا کو بھی صدقہ، تم اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ دے کر. وحسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکات دے کر اپنے اموال کی حفاظت کرو. اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے دعا کا ہتھیار استعمال کرو. دعا بھی ایسا ہتھیار اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے بھی نافع، مصیبت کے آنے کے بعد بھی نافع. تو انسانیت کا بھی حق ہے، مسلمان بھائی ہونے کا بھی حق ہے، اور اس کے حاجت مند ہونے کا بھی حق ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اس کے واسطے مدد کرنے قابل بنایا ہے، لائق بنایا ہے، تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق ضرور اس کی مدد کریں. یہ بھائی اگر ہم لوگ اس کو اپنا لیں گے تو ہمارے معاشرے میں ہر جگہ غرباء ہے، فقراء ہے، مساکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ہر جگہ ہیں. تو ہماری جب ان کے ساتھ یہ مدد ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تکالیف دور ہوں گی، اور تکالیف دور ہونے کے نتیجے میں پھر وہ دعائیں بھی دیں گی. جب دعا دیں گے تو وہ دعا الگ ہمارا نفع ہوگا، اور کسی کے دل سے دعا نکل گئی تو بیڑے ہی پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لہذا قدرت کے ہوتے ہوئے کسی ضرورت مند کی مدد نہ کرنا یہ بھی گناہ کی بات ہے، جس سے بچنا چاہیے. نمبر 16، کسی کو مالی نقصان پہنچانا، کسی کو مالی نقصان پہنچانا. جس طرح کسی کی جان کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے، جیسے کسی کو ناحق مارنا، ستانا، پریشان کرنا، تانے مارنا، باتیں مارنا، برا بھلا کہنا، لڑنا جھگڑنا، گالم گلوچ کرنا، یہ سب گناہ ہیں، ناجائز ہیں. ایسے ہی کسی کا مالی نقصان پہنچانا، کسی کو مالی نقصان پہنچانا بھی گناہ ہے. مالی نقصان کی بہت ساری صورتیں ہیں، کسی کے پیسے چھین لینا، یا قرض لے کر کے واپس نہ کرنا، یہ گناہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. کیا ویسا دور آ گیا ہے کسی کو قرض دے نہیں سکتے. جب قرض لینے والا قرض لینے آئے گا تو غلام بن کے آئے گا، اور آنسو بہاتے ہوئے مقررہ وقت پر پیسے ادا کرنے کا وعدہ کرے گا. اور جہاں آپ نے اسے قرض دے دیا، پھر طوطے کی طرح پھیر لے گا، پھر آپ غلام اور وہ شیخ. اب لگاتے ہو چکر، اب آپ کے آنسو بہیں گے، اس کے آنسو خشک ہو چکے. اب کوئی راستہ نہیں اس سے ملنے کا، کھانے جاؤ تو وہاں دینے لینے کے دن ہاں اس لیے جاتے کہ وہاں بھی تو دینے پڑیں گے, تو ایک کو دے کے پچھا رہے دوسرے کو دے کر اور مصیبت مول. یہاں جاؤ منہ کھولے بیٹھے رہے اللہ بچائے, جہاں جاؤ پہلے ان کے منہ میں ڈالو پھر آگے بات شروع ہوگی نئے سرے سے. تو ذکر دینے والے آج اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہے, یہ بھی زبردست مالی نقصان پہنچا رہا ہے. اس لیے آج کل کے زمانے کسی کو قرض دینے کا نہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے تو ایسا قاعدہ بیان فرما دیا کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے کہیں پریشانی نہ ہو. تو یہ کہ جب بھی کوئی آپ سے قرض مانگے تو بعض مرتبہ ایسے لوگ قرض مانگتے ہیں کہ انکار بھی مشکل ہوتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ جتنا مانگ رہا ہے اتنا دینا کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ کسی کو قرض دینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, بہتر ہے اگر ہے استطاعت ہے تو بہتر ہے. لہٰذا یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 10,000 مانگ رہے ہیں تو 10,000 ہی ہمارے ذمے دینا ضروری ہو. آپ 500 روپے بھی دے سکتے, 1,000 روپے بھی دے سکتے, 100 روپے بھی آپ دے سکتے ہو. کہہ میں تو اتنا ہی دے سکتا ہوں باقی تم جانو. تو ہمارے سب یہ فرماتے ہیں جب تم سے وہ قرض مانگے تو پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ جتنے وہ مانگ رہا ہے اور اس کے نہ مانگنے پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا, جتنے مانگ رہا اتنے دینا کوئی ضروری نہیں ہے. نمبر 2, بس اتنے پیسے دے دو کہ اگر وہ نہ دے تو تمہیں کوئی ملال نہ ہو, تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. اگر اس نے 10,000 مانگے 10 روپے دے دو, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ دے دو, دے تو دیے نا آپ نے. بس اب اگر وہ 10 روپے واپس نہ کرے تو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ نہ کرے, اب ہم کیا کریں؟ کوئی غم نہیں, آرام سے سو, آرام سے پیو, آرام سے رہو. آپ نے 10 روپے دیے, 10,000 مانگے تھے. اب بتاؤ حضرت کے اس اصول پر کوئی عمل کرے تو پریشان ہوگا؟ وہ مالک ہی رہے گا, وہی غلام رہے گا. پھر چاہے دوبارہ آ جائے, پھر چاہے آپ منع کر دو, چاہے 10 روپے دے دو. لیکن آج کل کے زمانے میں کوئی قرض لے لیتا ہے تو واپس کرنے کا نام نہیں لیتا, الا ماشاء اللہ واپس کرنے والے بہت کم ہیں. یہ بھی زبردست دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے, دنیا میں بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور آخرت میں تو عذاب مول رہے. اس لیے کہ آخرت میں جو کسی کا حق مارے گا, تو علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تذکرہ کے اندر لکھا ہے کہ اس کو 1 روپے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں ادا کرنی پڑیں گی. کتنا بڑا آخرت کا حساب, کتنا سخت ہے. کہاں 1 روپیہ, کہاں 700 مقبول نمازیں. اس حساب سے وہاں پر ادائیگی ہوگی. جس نے کسی کا مال لیا ہے وہ پہلے دنیا ہی میں مرنے سے پہلے ادا کر لے, اور آخرت میں اتنی نیکیاں کہاں سے لائیں گے؟ اور یہ دماغ سے نکال دیں گے بھائی نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو ہم فارغ ہو جائیں گے, یہ نہیں ہے. حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر کسی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کا حق مارا تھا اس کے گناہ لے کر کے اس کے حق کے برابر اس پیسے لینے والے کے ذمے اور گردن پہ ڈالے جائیں گے. یہاں تک کہ اگر اس کے بعد نیکیاں پہاڑوں کے برابر بھی ہوں گی اور لوگوں کے اتنے حقوق مارے ہوں گے, ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی, یہ پھر خالی ہو جائے گا. اور اہل حقوق پھر بھی کھڑے رہیں گے, وہ کہیں کہ ہمارا تو حق باقی ہے یا اللہ, ہمارا حق دلوائیے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان اہل حقوق کے حق کے مطابق انہیں گناہ لے کر کے اس کے گردن پہ ڈال دیں گے اور اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہے اصل فقیر. تو آخرت میں اتنا بڑا نقصان ہے کسی کو مالی نقصان پہنچانے کا, زیادہ چاہے چھین لے, چاہے رشوت میں لے لے, چاہے سود کے طور پر لے لے, چاہے جوئے کے طور پر لے لے, اور چاہے چھین کر بھاگ جائے, اور چاہے چوری کر لے, یا تولنے میں کمی کر دے, یا ناپنے میں کمی کر دے, یہ کسی بھی ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال ہڑپ کر لے تو اس کا یہی عذاب ہے اور یہی وبال ہے. تو بھائی کسی کو مالی نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے. آدمی دکانداری کرے تو بہت احتیاط سے کرے, بہت ہوشیاری سے کرے. آج کل تو لوگ اسے کمال سمجھتے ہیں کہ جیسے بھی ہو سکے گراہک کی جیب کاٹو. آگے آئے تو یہ قربانی کا بکرا ہے, ذبح ہو کے جائے, زندہ نہ جائے. گھما پھرا کے ایسی باتیں اس سے کریں گے کہ آخر بیچارہ وہ لینے میں مجبور ہو جائے گا, اور جب جا رہا ہوگا تو دکاندار نے جیب کاٹ لی ہوگی اس کی. بھائی ناجائز طریقے سے اگر کسی کا مال کھائے گا تو آج تو تم نے پیسے لے لیے, کل جواب واپس بھی دے لیں. مرنے کے بعد قیامت برحق, مرتے ہی قیامت آدمی قائم ہو جاتی. من مات فقط قامت قیامت, جو آدمی مر گیا اسے قیامت تو برپا ہو گئی. وہ تو دنیا سے چلا گیا, آخرت میں پہنچ گیا, وہاں حساب و کتاب شروع ہو گیا اس کا. وہاں دنیا میں جس جس کا ناحق مال کھایا ہوگا, ناحق مال لیا ہوگا, اللہ بچائے, آخرت میں دینا پڑے گا. کہاں سے دے گا وہاں پر. اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ کتنے لوگ وفات پا گئے, ان کے وارثوں نے گرہ میں ان کی میراثی تقسیم نہیں کی. روزانہ کتنے لوگ وفات پا رہے نہیں پڑ رہے. کسی کے باپ کا انتقال ہو رہا ہے, کسی کی ماں کا انتقال ہو رہا ہے, کسی کے بھائی کا, کسی کی بہن کا, کسی کے بیٹے کا, کسی کی بیٹی کا, اور ہاتھ ہاتھ سانے ہاتھ تو روز ہی ہوتے رہتے. اس میں کتنے لوگ وفات پا جاتے ہیں, لیکن جتنی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں اتنی تعداد میں وراثت تقسیم نہیں ہو رہی الا ماشاء اللہ. جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں بس وہ بغیر شرعی تقسیم کے بس اس کی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ وراثت تقسیم نہ کرنا بھی وارثوں کو مالی نقصان پہنچانا ہے, حرام ہے. دوسرے وارثوں کا ناحق حصے اپنے قبضے میں رکھنا اور اپنے استعمال میں رکھنا یہ جہنم کے انگارے ہیں. اور یہ کرنے والے حاجی بھی ہوتے ہیں, بعض نمازی بھی ہوتے ہیں, روزے رکھنے والے بھی ہوتے ہیں, اور تہجد گزار بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ وراثت تقسیم نہیں کرتے. بعض اب یتیموں کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں, اور عورتوں کا حصہ تو کھانے کا رواج ہی. عورتوں کو بیچاریوں کو وراثت نہیں دی جاتی الا ماشاء اللہ. ان کے بھائی جو ہے وہ بھائی وغیرہ وہ ان کے حصے ہڑپ کر جاتے ہیں. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے بعد مغرب تشریف لے گئے. وہ زمانہ لائٹوں کا تھا نہیں, چراغ کا زمانہ تھا. آپ اس کی طرف بیمار کو سیکھ کر کے فارغ ہوئے تو ابھی اٹھنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ اچانک اندازہ ہوا کہ بھئی اس کا تو آخری وقت آ گیا, اور نظر کی حالت تاری ہو گئی. تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی اب تو اٹھنا مناسب نہیں ہے, اس کا آخری وقت ہے, ہم اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اور واقعی تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا. اب جیسے انتقال ہو گیا حضرت نے چراغ گل کر دیا. وہ چراغ جو اس کی زندگی میں جل رہا تھا, جو ہی اس کا انتقال ہوا حضرت نے چراغ بجا دیا. تو ساتھی نے کہا حضرت چراغ جلانے کی تو اب زیادہ ضرورت تھی, آپ نے بجا ہی دیا. اب ہمیں یہی تو بجانے کا ٹائم تھا. اب میں اپنے گھر سے منگواتا ہوں چراغ, وہ جلاؤں گا, اس کی روشنی میں اس کو غسل کفن دوں گا, کیونکہ جب تک یہ زندہ تھا چراغ اس کی ملکیت میں تھا. جو اس نے اپنی ضرورت کے لیے جلایا ہوا تھا تو اس سے ہمیں بھی روشنی سے فائدہ اٹھانا جائز تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو چراغ اس کے وارثوں کی ملکیت ہو گیا. ہمیں ورثہ کا پتہ نہیں کون ہے, بالغ ہیں نابالغ ہیں, حاضر ہیں یا غائب ہیں, راضی ہیں یا ناراض ہیں, ہمیں کیا معلوم. نہ ایسا موقع ہے کہ سب کو بلائیں پھر سب سے پوچھیں کہ بھائی تم سب اس کے مالک ہو کیا، تم سب اجازت دے رہے ہو کہ ہم تمہاری اجازت سے یہ چراغ جلاتے رہیں، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے رہیں؟ یہ کوئی ایسا موقع ہے؟ لہذا آپ اس کی روشنی سے ہمیں فائدہ اٹھانا صحیح نہیں ہے، اس لیے میں نے بجھا دیا. اب میں اپنے چراغ حضرت نے منگوایا اپنے خادم سے، جاؤ یا ہمارے گھر سے چراغ لاؤ، وہ جلاؤ جاؤ. یہ حضرت کا تقوی اور حضرت کی احتیاط ہے. یہاں جناب مرنے والے کی دکانیں بھی قبضے میں لے رکھی ہیں، کاروبار پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، مکان پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی کھائی جا رہی ہیں اور سب حلال سمجھا جا رہا ہے. حالانکہ اس طرح سے دوسروں کے حصوں میں سے کھانا پینا اور فائدہ اٹھانا سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس طرح سے بھی لوگوں کو مالی نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو کسی دوسرے مسلمان کو ناحق ان کا مال کھانا گناہ ہے اور بڑا خطرناک گناہ ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ ہم گھر کے اندر کس طرح رہتے ہیں. کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا تو حق نہیں مارا، ایک بہن نے دوسرے بہن کا تو حق نہیں مارا، شوہر نے کہیں بیوی کا حق تو نہیں مار رکھا، بیوی نے کہیں شوہر کا مال کو غلط استعمال نہیں کر رہی اور اس کا کہیں حق تو نہیں مارا، رشتہ دار ایک دوسرے کا حق تو نہیں مار رہے، کسی کو مالی نقصان تو نہیں پہنچا رہے. جب لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے، تو پھر مالی نقصان پہنچانا بھی بے دریغ ہوتا ہے. لیکن بھائی ایک گناہ کے ساتھ دس گناہ کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. رنجش ہو گئے تو یہ مطلب نہیں کہ اس کا آبرو ہمارے لیے حلال ہے اور اس کا مال ہمارے لیے حلال ہے. دوسرے کو مالی نقصان پہنچانا جائز نہیں، اس سے بچنا ضروری ہے. گناہ نمبر 17، کسی کی عزت آبرو کو نقصان پہنچانا. کسی کی عزت آبرو کو نقصان پہنچانا، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاشرے کے اندر ایک اونچا مقام عطا فرما دیتے ہیں، ایک عزت عطا فرما دیتی ہیں، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی آبرو کا خیال کرتے ہیں، اس کو بڑا سمجھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. دوسروں کو بعض دفعہ حسد ہو جاتا ہے اور حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، بغض کینے کی وجہ سے اب وہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. جہاں بیٹھے گا اس کے 10 عیب نکالے گا، جہاں رہے گا وہاں اس کے ایسی باتیں کرے گا جس سے اس کی بے عزتی ہو، کبھی باتیں مار دے گا، کبھی تانے مار دے گا، کبھی گالی بک دے گا، کبھی برا بھلا کہہ دے گا، کبھی ڈانٹ دے گا، کبھی کچھ کہے گا. کیوں؟ اندر حسد ہے نا. حسد ایسی بری چیز ہے کہ آدمی کو لڑنے مرنے پر بھی آمادہ کر دیتی. وہی کسی کی عزت خراب کرنا، کسی کی آبرو خراب کرنا، یہ بڑا گناہ ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا، حدیث میں آپ نے اس سے منع فرمایا. اس لیے اگر کسی کی بے عزتی کر دی ہو، کسی کو ذلیل کر دیا ہو، کسی کو رسوا کر دیا ہو، کسی کو بدنام کر دیا ہو، کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہو، تو دنیا میں اس سے معافی مانگ لو اور آئندہ اس کی بے عزتی کرنے سے پرہیز کرو. اور ہمیشہ دوسروں کی عزت کرنے کا احترام، ہمیشہ دوسرے کا ادب کرو، اس کا احترام کرو. حدیث میں آتا ہے من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. کس لیے؟ ہمارے لیے. یہ تعلیم ہمارے واسطے ہے. اس لیے ہر مومن کا احترام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ہر بڑے کا ادب کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی بے عزتی کرنی چاہیے. اور چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، نہیں ہر وقت ڈانٹ ڈانٹ، ہر وقت مار پیٹ، ہر وقت غصے غصہ. مار پیٹ سے، غصے سے بچے بنتے نہیں، بگڑتے ہیں. اور یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بس ان کو ایک ہی طریقہ آتا ہے، بچوں کو تربیت دینے کے بعد ڈنڈا اٹھاؤ اور مارے جاؤ. جب بگڑ جاتے ہیں اور جب تگڑے ہو جاتے ہیں اور مارنے والا ہو جاتا ہے، لگڑا لولا انا کھانا بڈھا، تو وہ ڈنڈا پھر گھوم کے اسی پہ آتا ہے. جب کہتے ہیں بچے ایسے ہو گئے، میرے بچے ایسے نکلے، وہی بڑے نافرمان نکلے، کوئی بھی فرما بردار نہیں، کوئی مجھے پوچھتا ہے تو آپ نے کیا پوچھا ہے بھائی؟ آپ نے بھی تو ڈنڈے کے سوا کچھ نہیں پوچھا ہے، اب تو ڈنڈا کھانے کا وقت آ گیا نا، پہلے ڈنڈا مار رہے تھے، آپ کے لئے گا اس کے بدلے، قصور تو آپ کا ہے اور بات دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ زمانہ ایسا آ گیا، زمانہ تو صحیح ہے، تمہیں غلط خراب تھے۔ اس لیے بچوں کے ساتھ بھی ہمیشہ شفقت کے برتاؤ کرنا چاہیے، کبھی کبھار ڈانٹنا بھی چاہیے، کبھی ضرورت ہو تو ہلکی سی مار بھی مارنے کی گنجائش، یہ تو شاسن کا دل ہونا چاہیے نا، زیادہ تر تو پیار محبت سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ تو بچوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آنا، بڑوں کے ساتھ ادب احترام کا معاملہ کرنا، یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم، بجائے اس کے دوسرے کی بے ابروئی کرنا، بے عزتی کرنا، برا بھلا کہنا، یہ بڑا گنا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ بھی سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ہر جگہ ہماری اور ان کی مغفرت فرما، اور ہمارے اور ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سے اور ان سے ہمارے گناہوں کا وبال دور فرما. یا اللہ اپنے سے ہم کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ عافیت کامل عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، فلسطین میں، برما میں، اور ملک شام میں، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا ہے، یا اللہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، یا اللہ ان کو ان ظالموں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان کو ان کافروں اور دشمنان اسلام کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. یا اللہ ان تمام کافروں کو اپنے گرفت میں لے کر ملیہ میٹ فرما. یا اللہ ان کو تہس نہس فرما. یا اللہ تمام دشمنان اسلام کو تہس نہس فرما. یا اللہ یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما، حفاظت فرما، اور غیب سے ان کی مدد فرما، اپنے خزانے غیب سے ان کی ضروریات کے انتظام فرما، عالم کے مسلمانوں کو ان کی امداد کرنے کی طرف متوجہ فرما، سب مسلمانوں کو اپنے جان و مال سے یا اللہ ان کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، جن گناہوں کو ہم نے پڑھا یا سمجھا ہے ان کو بھی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس کے علاوہ بھی جو گناہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب عطا فرما، اور جن جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی یا اللہ ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما، سارے بیماروں کو صحت کامل عطا فرما، سارے بیماروں کو صحت کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. برحمتك.